الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمه واحتجب للابصار بالعزه واقتدر على الاشياء بالقدره والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد
صل على محمد وعلى محمد
بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته احدا بل محمد وعلى محمد صلى
الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد
عزيزان الكرام اقلیتی تقدیر کے بارے میں آپ کی خدمت میں آرائے پیش ہو رہی ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جس بات کو ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس بات کو نہ بھلائیں وہ یہ ہے ہمارا ایک پورا دشمن ہے اور اس دشمن نے قسم یاد کر کے کہا ہے لاکھوں میں جنگ نہ ہوں اجمائن کروڑ عالم نے ہم پہ احسان فرمایا ہے اتنا فقط یہ کہ ہمیں ہمارے دشمن کی خصوصیات نہیں بتائیں بلکہ ان سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے شیطان کو اس نے خلق ہی کیوں کیا اسے خلق نہ کیا ہوتا ہم بھی گمراہ نہ ہوتے گمراہی کے لیے دین فقط شیطان نہیں ہے بلکہ نہ صرف مارا بھی ہے پھر اسے اس شیطان کو اس نے گمراہ کیا یہ شیطان بھی تو گمراہ ہوا ہے اسے کیسے گمراہ کیا ہے وہی جو نہ صرف مارا ہے بعض صفات ایسی ہیں جو انسان کو نابود کر دیتی ہیں تکبر ان میں سے ایک ہے شیطان کو جس چیز نے نابود کیا ہے وہ تکبر اور یہ نہیں سوچتے شیطان جتنا بھی طاقت رکھتا ہو اہل بیت جتنا طاقت تو نہیں رکھتا رب العزت نے اہل بیت اطہار ہمیں عطا فرمائے ان جیسے رہبر و رہنما دیے کہ دیکھو اگر یہ تمہارا دشمن ہے تو اس کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان کے ذریعے سایہ ان کی پیروی میں رہو مطمئن ہو جاؤ یہ تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو مانو خود یہ اصول تمہارے لیے دھیان بنیں گے اور اس کا حملہ وہ حملہ نہیں ہوگا جو تمہیں ڈھیر کر دے بلکہ تم اگر چاہو تو اسے ہر آن ڈھیر کر سکتے ہو آپ لوگ وہ میں سے کافی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں حج سے مشرف ہو چکے ہیں پروردگار عالم ہر ایک مومن کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرنا چاہیے آپ نے وہاں دیکھا رب العزت اس شیطان کے مقابلے کے لیے کیا کہتا ہے فرماتا ہے کہ ایک انکر دو پتہ بھی نہیں ایک انکر دو اور اس کے ذریعے اس کو بلا سکتے ہو اس کے ذریعے تم اسے دور کر سکتے ہو البتہ مریضیت ہو اسے دور کرنے کی میں نے جیسا کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہماری فکر میں ہی نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ہیں. جب کسی ملک پہ کوئی دشمن ملک دوسرا حملہ آور ہو تو اس ملک کی جو فوج ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتی، بلکہ ہر آن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیکھے دشمن کے پاس کیسا اسلحہ ہے. جیسا اس کے پاس اسلحہ ہے اس سے بہتر اسلحہ لے کے آئے، اور اس کے اسلحے کو کس طریقے سے ناکارا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں. تو ہم جس جگہ پہ آپ کے دھوکا کھا رہے ہیں وہ یہی ہے، ہم اپنے دشمن کو یاد نہیں رکھتے. شیطان ہمارا پورا دشمن ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے اسے کہ یہ ہر آن حملہ آور ہوتا ہے. دن ہو رات ہو، سوئے ہوئے ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، یہ ہر آن حملہ آور ہے. حتیٰ نماز میں بھی کسی انسان کو نہیں چھوڑتا، جبکہ انسان کو سوچا رب العزت کی بات نہ ہے. روزہ انسان نے اسی لیے رکھا ہے کہ برائیوں سے بچ جائے، اس روزے میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے گمراہ کر. میں نے حد کیا آخری سانس تک یہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اعمال اس سے لے دے، قبر میں اس کے ساتھ اعمال نہ جانے دے. اور میں نے حد کیا یہ سب کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم توحید کو نہیں سمجھے. آپ اسی آئے شریفوں میں دیکھیں سورہ کاف کی 110 آیت شریفہ، سورہ کاف قرآن مجید کا 18 سورہ، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب میں تجھے حکم دے رہا ہوں تو کہہ دے. پہلے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرما رہے، لفظ قل بتا رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہہ دے. انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں. یوحی الی، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میری طرف پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. وحی کا مضمون کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ دیکھو تمہارا خالق و مالک یکتا ہے، ایک ہے. فمن یجو لکا رب ہی فلیعمل عملا صالحا، جو بھی رب العزت سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح بجا لائے. ولا یشرک بعبادت رب ہی احدا، اور رب العزت کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. اب تھوڑا غور کریں کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر اس آیت شریفہ میں آپ کو ملے گا. وحی کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اور یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ رسول خدا اپنی مرضی سے کچھ بھی آپ نہیں کرتے. قل اے حبیب تو کہہ دے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان. یہاں آ کے بہت سے لوگوں نے دھوکا کھایا ہے، کہتے ہیں خود قرآن کہہ رہے ہو ہماری طرح انسان ہے. یہ وہی ہے جو اہل بیت سے قرآن کو نہیں لیتے، اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں. اور قرآن نے تو پہلے کہہ دیا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، میں وہ کتاب ہوں جس کے ذریعے ایک بڑی تعداد گمراہ ہوتی ہے اور ایک بڑی تعداد ہدایت پاتی ہے. ہدایت کون پاتی ہے؟ جو اہل بیت سے قرآن کو لیتے ہیں. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو خود سے اس قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنی عقل و فکر سے سوچتے ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں ہے یہ کلام ان کی سطح سے بہت بلند ہے. کس کا کلام ہے؟ خالق کا کلام ہے. کلاموں کا لکھا دیتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں. عزیزہ نگرامی اور پیغام آپ غور کریں اس کی کیا ہے، انما الہکم الہ واحد. پیغام یہ ہے کہ تمہارا جو خدا ہے وہ یکتا ہے. فمن یدعو نکاح ربہ، جو چاہتا ہے پروردگار عالم سے ملاقات کام کرے. میں کہوں گا بارہ الہ، جو نہ چاہتا ہو اسے بھی ملاقات کرنی ہے. جب احمد مرسل نہ رہے قوم رہے گا، یا تو کسی نے نہیں رہنا، سب نے باری باری تیری بادشاہ میں حاضری دینی ہے. ان للہ وانی الیہ راجعون، ہم تیری ذات حق کی طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں واپس پلٹنا ہے. تو یہ کیوں کہا پھر جو ملاقات چاہے؟ دیکھیں ملاقات دو قسم کی ہے، ایک وہ ہے جسے کوئی نہیں چاہتا، ایک وہ ہے جسے ہر فرد چاہتا ہے. ہم ایسے کون ہیں جو اپنے سے بڑی طاقت کو نہ ملنا چاہتا ہوں؟ کون ہے جو اپنے کالے کو مالے سے نہ ملنا چاہتا ہوں؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، وہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس سے ملاقات سب چاہتے ہیں. کہا ملاقات اگر تم چاہتے ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر تمہیں چاہیے عمل صالح لے کر آؤ، نہیں تو وہ ملاقات تمہیں بھاری پڑے گی. یہ ملاقات ہے جو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا، اور یاد رکھنا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا کسی کو شریک نہ بنانا. کیونکہ تمہاری زندگیوں میں قدم قدم پہ وہ موقع آئے گا کہ تم کسے مالک مانتے ہو، کسے خالق مانتے ہو، کسے راضی مانتے ہو. تم اگر ثابت قدم رہے کامیاب ہو جاؤ گے، اور خدا نہ خواستہ اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے، کہا کہ ابھی نقد ہے اس کو لے لیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے، تو آپ وہ دو کھانا کھانا. عزیزہ نگرامی آپ غور کریں، تمام اسلامی عقائد کا اگر آپ کو مرکز و محور نظر آئے گا تو توحید ہے. توحید کے علاوہ آپ کو مرکزیت کہیں نظر نہیں آئے گی. آپ یہ کیوں آئے؟ تاکہ توحید بیان کریں. آئمہ نے کیا کیا؟ توحید کی حفاظت کی. جب اس مضمون نے کہا لعبت ہاشم، بنی ہاشم نے یہ کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی پہیا ہے اور نہ ہی کوئی خدا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا اور ثابت کر دیا کہ دیکھو اس سے انکار تم نہیں آسانی سے کر سکتے. اور امام سجاد نے اسی کے دربار میں اس کی اس بات کا جواب دے دیا. اس نے جب دیکھا کہ سید سجاد کو خاموش کرانا ہے، تو مرکوموں میں سے ایک نے کہا کہ آزان دلوائیں، یہ خاموش ہو جائیں گے. امام خاموش رہے لیکن مکمل آزان میں خاموش نہ رہے. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا خاموش. اب یہ بتاؤ یہ جس کا نام لیا ہے یہ میرے جد ہے یا تمہارے جد ہے؟ بتاؤ فتا میرے بابا کی ہوئی ہے یا تمہاری فتا ہوئی ہے؟ میں نے پہلے دن بھی آغاز کیا تھا کہ امام نے توحید کو بچایا ہے، باقی جو ہیں فروئے کی وہ خود بخود توحید کے بارے میں بچ گئے ہیں. اور توحید کو مرکزیت حاصل ہے. ایمانداری سے بتائیں، جو اہل مکہ تھے وہ پیغمبر علیہ السلام کو امین مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، باکردار مانتے تھے. اور اس وقت ان سے بہتر کسی کو نہیں مانتے حتیٰ جب دشمنی مول لے لی تب بھی اپنی چیزیں امانت کے طور پہ ان کے پاس رکھواتے تھے شب ہجرت پیغمبر اکرم نے ساری امانتیں جو دی امیر المومنین کو زیادہ تر امانتیں کے لیے مشرکین تھے جبکہ دشمنی مول لے چکے ہیں پھر بھی انہیں اپنی درمیان اس سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا پیغمبر اکرم کو صادق مانتے ہیں امین مانتے ہیں باقیدار مانتے ہیں ان کا یہ ماننا ان کو کوئی فائدہ پہنچا رہا تھا کیوں کیونکہ انہیں تو مانتے تھے جسے وہ منوانے آئے تھے اسے نہیں مانتے تھے یا تو پروردگار عالم کی ذات کو سیدھے سے نہیں مانتے تھے یا اس کی یکتائی کا اعتراف نہیں کرتے تھے کیونکہ پیغمبر اکرم نے تو نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو اس نے کہیں نہیں کہا کہ میری نبوت کا اعتراف کرو البتہ خود یہ کہنا مان لینا نبوت کا اعتراف ہے کہاں تم سب کو ہو لا الہ الا اللہ اس ذات حق کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تلے ہو فلاح مجھے امین مانتے ہو مجھے صادق مانتے ہو یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک میرے صادق کو مالک کو نہیں مانو گے اصل مسئلہ وہی تھا اب آپ غور کریں ہم کہاں ہیں انہوں نے توحید کو ایک اعتبار سے چھوڑا آیا ہم اپنی عملی زندگی میں اس عقیدے کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن تصدیق بھی کرتے ہیں یا نہیں ہمیں یقین بھی ہے یا نہیں یقین جانے اگر ہمیں اس عقیدے کا یقین ہو جائے ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ رزق دینے والی ذات وہ ہے رزق اس کے اختیار میں ہے ہماری جان اس کے اختیار میں ہے ہماری زندگی اس کے اختیار میں ہے ہمارا مالک و خالق وہ ہے ایک دن وہ حساب لینے والا ہے جو ایک دن اس نے عطا کی ہے ایک دن ان کا حساب ہونے والا ہے وہ عادل ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہ مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتا اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے دنیا آباد نہ ہو جائے مسئلہ یہی ہے ہم زبان سے اعتراف کرتے ہیں دل کی گہرائی سے ہم نے اس عقیدے کو ابھی تک قبول نہیں کیا قرآن مجید نے بارہ یہ بات یاد دلائی نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں کہو ہم اسلام لائے ہیں یہ ایمان تمہاری اس زبان سے نیچے ابھی نہیں اترا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی توڑنے سے نہیں ہیں مسلمان وہ ہے جو دین اسلام کے عقائد کا اعتراف کرے مومن کون ہے جو ان عقائد کے مطابق زندگی کرے یہ دوسرے الفاظ میں بارہا کہا جاتا ہے جو خدا کو مانے وہ مسلمان ہے جو خدا کی مانے وہ مومن ہے جو رسول خدا کو مانے وہ مسلمان ہے جو رسول خدا کی مانے وہ مومن ہے یہ معمولی فرق نہیں ہے بہت بڑا فرق ہے مانتے تو انہیں بہت سے لوگ تھے ان کے کردار کو مانتے تھے ان کی سچائی کو مانتے تھے ان کی امانت داری کو مانتے تھے لیکن ان کی نہیں مانتے تھے کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں کہ ہم انہیں تو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے ہماری زندگیوں میں اسلام ہے کہاں ہم نے ہر وقت غور کر سوچے اسلام کہاں آیا ہماری زندگی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہے سونا جاگنا اسلام کے مطابق ہے، کھانا پینا اسلام کے مطابق ہے، بچوں کی شادیاں اسلام کے مطابق ہیں، ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے، اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق ہے، کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے؟ ہم میں سے ہر پل غور کریں اس سوال کو، اسلام کے مطابق ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ اسلام بچے کی تربیت کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کب سے کہتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ یہ اس وقت سے کام شروع ہو جاتا ہے جب تم رشتے کے لیے نکلتے ہو. تو کون سی زمین مہیا کر رہے ہو اس چیز کے لیے؟ پھر اس فرمان چڑھانے کے لیے کیا کیا ڈیزائن دے رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہم اگر تربیت کرنے بھی آتے ہیں تو تربیت کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں. میں نے کہا عرض کیا معصوم نے درخت اور پودے کے معنی کہا ہے ایک بچے کو. ابھی جب یہ پودا چھوٹا ہے آپ جیسی شرط چاہیں اسے دے دیں، لیکن اگر یہ تناور درخت کی شرط اختیار کر گیا پھر آپ کے پاس سے ہے. آپ اپنا ہونا اپنا رکھیں، مسیح کوئی امید نہ رکھے، مگر یہ معجزہ کوئی ہو اور یہ کم ہو. اور ہر آدمی آپ کی مرضی کے مطابق، ایسا نہیں ہے جب تو اس کی جو شاخ کاٹ دو. درخت کے لیے جب کہا گیا اسے تشبیہ دی ہے تو درخت کو ہر موسم میں اس کی شاخیں نہیں کاٹی جا سکتی، خاص موسم میں اس کی شاخیں کاٹی جا سکتی ہیں. اگر وہ موسم جو شاخیں کاٹنے کے لیے صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس میں آپ شاخ کاٹیں، پورا کا پورا درخت ضائع ہونے کا خطرہ ہے، پورے درخت کو بھون لگنے کا خطرہ ہے. معلوم ہوگا کہ وہ سب سبزی نہیں ہوگا، خشک ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں اپنے بچے کو کس وقت کیا سمجھانا ہے، کیسے معلوم ہو؟ خود سیکھے بھی ہیں، یہ تو سب سیکھنے سے ہیں، سب علم حاصل کرنے سے ہیں. باقی ہر کام کے لیے ہم کہتے ہیں سیکھنا ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے. جو آخری کام ہے تربیت، اس کے لیے ہم سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل ہوں اس معاملے میں. معصومین نے مختلف مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا ہے، دیکھو غور کرو، ہر وقت بچے کو ڈانٹنے کے لیے مناسب نہیں ہے. درخت کی مثال دی میں نے، عرض کیا درخت کی شاخ کو ہر وقت کاٹنا صحیح نہیں ہے، خاص موسم میں یہ شاخیں کاٹی جا سکتی ہیں. اچھا کاٹنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید سرسبز ہوتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی توانائی بڑھ جاتی ہے. یعنی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بچے کو اس وقت ڈانٹنا چاہیے، کس کے سامنے ڈانٹنا چاہیے، کس کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے، اکیلے میں بات سمجھانی چاہیے یا سب کے درمیان سمجھانی چاہیے، مثال دے کے سمجھانی چاہیے یا سب مستقیماً اس کو کہہ دینا ہے، اشارے سے سمجھائیں، کچھ نہیں سوچتے. معصوم نے جب کہا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے جیسا تم چاہو، بلکہ ہر کام کے لیے خاص وقت ہے. تم اسے بہتر دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہارے اختیار میں ہے. اچھے گھرانے سے، پاک و پاکیزہ گھرانے سے، شریف گھرانے سے پاک کردار بچی کا انتخاب کرو. اس وقت یہ خیال نہیں کرتے، اس وقت سارا ہم و ہم یہ ہوتا ہے کہ مہمان دار کون ہے. جب مالدار آ جاتی ہے تو پھر تو اس نے آرڈر دینا ہے، کیونکہ تمہیں اپنے سے زیادہ مالدار چاہیے. جب شروع سے ہی اختلاف ہوگا، ذہن نہیں ملیں گے، ان ذہنوں کا اثر ہوتا ہے بچے میں. آپ دیکھ لیں اپنے عزیزوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے نزدیکیوں میں، ماں یا باپ ان دونوں میں سے کسی سے اس کی شکل بھی ملتی ہوگی، آداب بھی ملتی ہوگی، جبکہ وہ ابھی آ کے سیکھا نہیں ہے. یہ اس کے خون میں شامل ہے. بہت سی صفات اس میں پہلے سے موجود ہوتی ہے. شکل و صورت ایک ایسی ہوتی ہے. اور پھر دین اسلام کہتے ہیں دیکھو تم نہیں سمجھتے یہ میری بہترین مخلوق ہے. یہ دنیا میں آتے ہی سیکھنا شروع کر دیتی ہے. اس میں صلاحیت موجود ہے. علم حاصل کرو گہوارے سے قبل تک. جیسے ہی یہ دنیا میں آیا ہے اس نے سیکھنا شروع کر دیا ہے. تم سمجھتے ہو نہیں سیکھ رہا. یہ دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ وہی کرے گا جو دیکھ رہا ہے. ہم کتنے عجیب یہ بچہ ہے. تمہیں نہیں معلوم یہ کس کی مخلوق ہے اور یہ بہترین مخلوق ہے. اس ذات حق نے کہا ہے کہ اس جیسی مخلوق اور کائنات میں نہیں ہے. احسن الخالقین کب کہا؟ جب انسان کی طرف ہی تخلیق ہوئی اس کی خلقت ہوئی. یہ ساری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ذات حق کو نہیں پہچانا. اگر وہ ذات حق کو پہچاننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا. اہل بیت کے در پہ آ کے سجدہ ریز ہونا ہوگا. ان سے پوچھنا ہوگا کہ کیا ہے دین. باب العلم کے در پہ آنے کے بعد پوچھے مولا دین کیا ہے؟ مولا فرماتے اول دین معرفت. نازل بلاغت کا پہلا خطبہ ہے. پہلے خطبے میں آپ دیکھیں کہ مولا دین ہمیں بتانے کے دین کیا ہے. فرمائے اول دین معرفت. دین کی ابتدا کیا ہے؟ ذات حق کی معرفت. کیونکہ اگر اس کی معرفت نہ ہوئی اس کے نائبین کی معرفت نہ ہوگی. اس کے بھیجے ہوئے رسول کی معرفت کہاں ہوگی؟ علم اظہار کی معرفت کہاں ہوگی؟ کیونکہ یہ خلفاء ہیں رب العزت کے. اپنی جگہ پہ ان کو بھیجا ہے اس نے تو اس کی معرفت ہوگی تو سمجھ آئے گی کہ ان کا عہدہ و مقام کیا ہے. اول دین معرفت ہو. وکمال المعرفت استصدیق بھی. اور اس معرفت میں اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تصدیق کرنی ہوگی. کس کی؟ رب العزت کی. میں ابھی تک جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا ہم تصور رب العزت رکھتے ہیں. تصدیق ہم نے نہیں کی. اور پروردگار عالم کا تصور تقریباً تمام قوموں میں پایا جاتا ہے. ہم نے کوئی بہت بڑا ہنر نہیں کیا. ایک ہے کسی چیز کا تصور کرنا. ایک ہے اس کی تصدیق کرنا. تصدیق کیا ہے؟ جو کہتے ہو اس کے مطابق کر کے دکھاؤ. کہتے ہو خالق و مالک وہ ہے. عبادت دباؤ آ جاتا ہے. پیٹ کر کے جا رہے ہو کیا؟ شیخ ناراض ہونا چاہیے. تم نے تو ابھی کہا میرا مالک یہ ہے تم اس کے بندے ہو. ابھی کہہ رہے ہو شیخ ناراض ہو جائے گا. تم نے تصدیق نہیں کی اپنے عمل سے. کمال المعرفت التصدیق پہ اس ذات حق کی تصدیق کرنا. تم کہتے ہو رزق میرے خالق کے اختیار میں ہے. رزق کمانا ان جگہوں سے چاہتے ہو جہاں سے مالک نے منع کیا ہے خالق نے منع کیا ہے. رزق اگر اس کے ہاتھ میں ہے اس نے سود سے منع کیا ہے. تمہارے پاس اس کا تصور ہے. تصدیق تم نے اپنے عمل سے نہیں کی. کمال المعرفت التصدیق بھی اس کی تصدیق. وکمال التصدیق توحید ہو، اور تصدیق بھی اس کا کمال کیا ہے کہ اس کو یکتا مانو، بس وہی ہے اور بس، انبیاء اسی کی معرفت کرانے آئے ہیں، اسی کا قانون پیش کرنے آئے ہیں، اسی کی بندگی سکھانے آئے ہیں، اسی کی اطاعت سکھانے آئے ہیں، اور قدم قدم پہ رہنمائی انہوں نے کی ہے، آئمہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو اس ذات حق کی وجہ سے مانتے ہیں، ہمیں اور دوسروں میں فرق یہی ہے، ہم رسول کی وجہ سے خدا کو نہیں مانتے، خدا کی وجہ سے رسول کو مانتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، خدا کے فرستادہ ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کہ رب العزت کی بہترین مخلوق ہے، افضل ترین مخلوق ہے۔ اس کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ کہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اس رسول کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے۔ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترحمون، میرے اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم ہو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہم رسول کو کیوں مانتے ہیں اس مقام پہ؟ کیونکہ اس نے کہا ہے اس کا قول میرا قول ہے، اس کا فعل میرا فعل ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول کی بات کے سامنے ہم کسی صحابی کی بات کو نہیں مان سکتے، رسول کا حکم ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی بات کو مان ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کی جو بات ہے اصل میں خدا کی بات ہے، ہمارے عقیدے میں اور دوسرے کے عقیدے میں فرق یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا قول بھی رب العزت کا قول ہے، ان کا فعل بھی رب العزت کا کیونکہ فعل ہے، اس لیے اسے احترام دیا جائے۔ وما علمیتا احترامیتا ولکن اللہ علما، اے حبیب جب تم تیر چلا رہے ہو تم تیر نہیں چلا رہے، تمہارا رب تیر چلا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مجبور ہے رسول سے لینے کے لیے، کیونکہ رب العزت کی ذات نے، ہمارے خالق و مالک نے ہمیں کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو تمہیں میرا حبیب دے دے وہ لے لو، جسے روک دے اسے رک جاؤ۔ اول الدین معرفت، یعنی بتائی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر اس کی معرفت نہیں ہے تو تم دراصل اس دین کی سرحد میں داخل ہی نہیں ہوئے ہو۔ اب معرفت حاصل کی اپنے اعتبار سے، جو معرفت خدا کی مولا علی اور پیغمبر اکرم کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی۔ جو معرفت رسول خدا کی ذات حق اور مولا علی کو ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ جو معرفت رسول اکرم اور خدا کو مولا علی کے بارے میں ہے وہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ کامل ہیں، ان کامل جو ہیں ان کو کامل ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم ناقص ہیں، ہم اس کامل کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، ہماری ایک اپنی حد ہے۔ جتنا مراجعی دین کو سمجھتے ہیں اتنا میں اور آپ نہیں سمجھتے، اگر آپ سمجھتے ہو تو ان کی زمین کی عمر سے، اس لیے کہ وہ اس علم میں آگے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے مصیبت کیا ہے، میڈیکل سائنس ہو کہتے ہیں کہ بھائی اس ڈاکٹر سے باقی کوئی نہیں ہے، کیوں بھی کیا بتا کوئی معاوضہ ہوا ہے؟ کہا نہیں، اس نے علم حاصل کیا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کے پاس تجربات ہیں، اس نے دن رات ایک کیا ہے اپنا، فلاں انجینئر سب سے اچھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے بالآخری علم حاصل کیا ہے. جب دین کی بات آتی ہے تب مرضی بھی جو سوچ رہا ہے مجھے صحیح نہیں لگتا. کس بنیاد پہ؟ تم دین کو کتنا جانتے ہو؟ تمہیں تو یہ نہیں معلوم کہ خدا نے خاصا اگر پہلی رکعت میں تمہاری سورہ رہ جائے تو تمہاری نماز کا کیا حال ہے؟ تمہیں قرآن کی چند آیات دی جائیں تم ان کا ترجمہ کرنا نہیں جانتے. دین پہ یہ قرآن ہے. نہیں میرا دل نہیں مانتا. تم ہو کیا؟ یہ بات اس ڈاکٹر کے بارے میں جرات نہیں کریں گے کہ وہ تو یہ علاج کر رہا ہے لیکن میں نہیں مانتا. وہ کہتا نہیں مانو نہیں مانو, ڈاکٹر تو وہ ہے تم تو نہیں ہو, تم مریض ہو. درحقیقت اس معاملے میں بھی انسان مریض ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. ساری جو مصیبت آتی ہے وہ دین کے حوالے سے, سب نفر دیندار بلکہ ترنت خام بھی بن جاتے ہیں. جس کا جتنا علم ہے اتنا اس کی معرفت زیادہ ہے. یہ بات واضح ہے, ایک عمومی قانون ہے یہ. میں میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اس بارے میں جاہل ہوں. اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں, دین کے بارے میں میں نے کچھ نہیں پڑھا, اس بارے میں جاہل ہوں, ماننے کو تیار نہیں ہوں. جو معرفت پروردگار عالم کی ذات کی اس کے حبیب اور اس کے ولی کو ہے کسی کو حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا درجہ بلند ہے. جو علم ان کے پاس ہے باقی سب اس علم کی بھیک تو مان سکتے ہیں, وہ علم انہیں نہیں مل سکتا. اسی طریقے سے درجات ہیں, جس کا جو درجہ ہے اسی اعتبار سے وہ سمجھتا ہے. میں اور آپ پانی کو دیکھتے ہیں آرام سے پی لیتے ہیں. اب اس پانی میں کیا کیا ہے جو اس علم سے واقف ہے وہ جانتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے معیار معرفت کو بڑھانا ہے. ہمیں معلوم تو ہو وہ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کی صفات کیا ہے. صفات سبوکیہ کیا ہیں, صفات سلبیہ کیا ہیں, وہ عادل ہے تو کیسا عادل ہے, اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہوں گے تو کیسے بھیجے ہوں گے. اور میں نے عرض کیا ہم شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اسی ذات حق کی وجہ سے اس کے حبیب کو بھی مانتے ہیں, اس کے ولی کو بھی مانتے ہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہوتے ہیں. بندے اگر اس کا نمائندہ چننے لگے تو کیسا چنیں گے؟ اپنے جیسا چنیں گے یا اس جیسا چنیں گے؟ خلیفہ چاہیے وہ اس کا. اگر ہم چننے لگے ہم اپنے جیسا چنیں گے یا ذات حق جیسا چنیں گے؟ ذات حق کے بارے میں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, اپنے جیسے ہی چنیں گے. جبکہ وہ کس کی جگہ پہ اس نے بیٹھنا ہے؟ حاکم اعلیٰ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے, اس منظم اعلیٰ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے. جب وہ اس کا خلیفہ ہے, اس کا نائب ہے, تو اسے اس جیسا ہونا ہے. اور اس جیسا کون ہوگا؟ جسے وہ بھیجے گا, جس کے آگے ایک قدم چلنے سے آواز غلط ہو جائیں گے, جس کی آواز پہ آواز بلند کرنے سے آواز باقی نہیں رہیں گے. یہ جو ڈر آنا بشر ہوں گے سے حکم کہتے ہیں وہ ہماری طرح آئیں گے. تمہاری طرح کیا ہے؟ وہ ہدایت دینے والا ہے تم لینے والے ہو, وہ حاضی ہے تم گمراہ ہو. اس کی آواز پہ تم آواز بلند نہیں کر سکتے, پوری زندگی اپنا علم اکٹھا کر کے اسے کچھ سکھا نہیں سکتے. یہ جو کہا ہے بشر و مصر کو, خود اس کو سمجھنے کے لیے پورا ایک اشرہ چاہیے. اور ہم ہر چیز کے اپنی طرف سے مانا یعنی اللہ ایک، یقین یعنی یہ معنی صحیح نہیں ہے. ہماری زبان کی یہ کوتاہی ہے، وَإِلَّا یہ معنی صحیح نہیں ہے. وہ بھی ایک ہے میں بھی ایک ہوں، ہم دونوں اگر ایک ایک ہیں اس خالق میں اور اس مخلوق میں فرق کیا ہے؟ اللہ بھی ایک میں اس کا بندہ بھی ایک نہیں. پروردگار عالم یکتا ہے، میں ایک ہوں. ایک کی تقسیم ہو سکتی ہے، یکتا کی تقسیم نہیں ہو سکتی. توحید کے معنی ہے کہ وہ یکتا ہے اور ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، نہیں کہ ہم نے اسے یکتا بنایا ہے. تکبیر کے معنی ہے ہم اس کی بڑائی کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ بڑا ہے ہم نے نہیں بنایا. تسبیح کے معنی ہے کہ اس کی پاکیزگی کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اسے پاک نہیں کیا. توحید، تکبیر، تسبیح، انہیں جیسے ایک اور لفظ ہے تطہیر. تو تطہیر کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ پاک ہیں، اہل بیت پاک ہیں، پاک کیا نہیں ہے. وہ ذات حق بھی پاک ہے، اس کے نمائندے بھی پاک ہیں، کیونکہ اسی کے نمائندے ہیں، اسی کی صفات کے مظہر ہیں. آپ نے اور میں نے نہیں کہا مولا علی کو عزم اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، اسد اللہ، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ ذات حق نے اس کو خطاب دی ہے. ہم اسی لیے وہ اگر ہم اپنی مرضی سے مانتے، یقین جانے جناب عباس کو ہم امام مانتے، ہماری حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو نہیں مانتے. جس کا ذات حق نے کہہ دیا ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور جو کہا ہے وہی مانتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہم کیسے ایک ہیں اور وہ ذات حق کیسا ایک ہے. اس دین کی آبیاری جس گھرانے نے کی ہے اس سے بہتر گھرانہ اس کائنات میں نہیں ہے. ابو طالب کے گھرانے نے کی ہے اور اپنے خون سے تہران کیا ہے اس دن کو. اس خان خون کی تاثیر ہے کہ آج بھی یہ زندہ ہے. اس خان ہر خون کا کام نہیں ہے، یہ اسی خون کا کام ہے. بہت قربانیاں دی. کربلا کو دیکھیں، جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ آپ کو ابو طالب کی اولاد کرتی ہوئی نظر آئے گی. صرف بڑے نہیں، چھ مہینے کا شہزادہ بھی اس راہ میں قربانی دیتے ہوئے نظر آئے گا. جناب مسلم جب گئے ہیں کوفہ کی طرف، آپ کے ساتھ دو فرزند بھی تھے، محمد و ابراہیم. کیا ہوئے تو دو فرزند بہت مصیبتیں برداشت کی ان دو شہزادوں نے. جب جا رہے تھے ماں نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، بڑے کو کہا چھوٹے کا خیال ضرور رکھنا، اور چھوٹے کو کہا دیکھو بڑے سے جدا نہ ہونا. چلے گئے. جناب مسلم نے بہت کوشش کی یہ دو شہزادے بچ جائیں. جس کے ذمہ لگایا تھا اس نے قافلے تک نہیں پہنچایا، کاروان تک نہیں پہنچایا، کیونکہ اسے خوف تھا ابن زیاد کا. دور سے اس نے دیکھ کے کہا کہ بچوں تمہیں وہ دور سے قافلہ نظر آ رہا ہے جاتے ہوئے. بچوں نے کہا ہاں. کہا بس کوشش کرو اسی قافلے کے ساتھ چلے جاؤ، یہ مدینے جا رہے ہیں. یہ بچے تھے وہ بڑے، یہ پیدل تھے وہ سوار. تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا گیا اور بچوں کو قافلہ نظر نہیں آیا. اب بچے اسی کوفہ کی گلیوں میں دل بدل کی ٹھوکریں کھا رہے تھے. ایک بلکون نے آ کے ان دونوں کو گرفتار کیا. جب ان کو گرفتار کیا انہیں معلوم ہوا کہ یہ یتیم ہو چکے ہیں, افطار کر کے لے کے جا رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ بابا کا لاشا ہے اور گلیوں میں پھیلایا جا رہا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس ملعون نے اب کیا کیا, ان یتیموں پہ رحم نہیں کھایا. دروغہ اس انسان کو بلایا, کہا ان دونوں کو قید میں رکھو اور یاد رکھنا نہ انہیں ٹھنڈا پانی دینا نہ زیادہ غذا دینا. مضمون ان تو بچوں پہ رحم ہے, یہ یتیم ہے ان پہ رحم کھا لیا. کہا نہ انہیں ٹھنڈا پانی نہیں دینا نہ انہیں زیادہ غذا دینا. اس نے بھی خوب آر کیا اس حکم پہ. تقریباً ایک سال زندان میں گزر گئے ہیں دونوں شہزادوں کو. دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں, اور عبادت کا ویسے شوق ہے جیسے اس گھرانے کو ہے. ایک سال ہو گیا, پڑھے لکھے کچھ چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی ایسا کریں, اس سروور کو ہم اپنا تعارف تو کریں کہ ہم کون ہیں, شاید ہم پہ رحم کریں. دروغہ تبدیل ہو چکا ہے, کہا اس دروغہ سے بات کر کے دیکھیں یہ شاید ہم پہ رحم کریں. بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں, آج جب کھانا دینے آئے گا شام کے وقت اس وقت اس سے بات کریں گے. وہ پانی لے کے آیا بہت سستا اور کھانا لے کے آیا. جیسے آیا بڑے بھائی نے کہا ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے. اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ پانی کی مقدار بڑھا دوں غذا کی مقدار بڑھا دوں, یہ میرے بس میں نہیں ہے, سخت آڈر ہے. کہا نہیں, ہمارا ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا رسول خدا کو جانتے ہو؟ کہا کسی باتیں کرتے ہو؟ میں ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. کہا جس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو ایمانداری سے بتاؤ علی کو جانتے ہو؟ کہا مولا علی کا میں شیعہ ہوں. کیسی بات کر رہے ہو تم, میرے وہ امام ہیں. کہا جو تمہارے امام ہیں ہم اسی کے ہوتے ہیں, اسی کے نواز ہیں. کہا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا مسلم کے یقین ہیں. جیسے کہا یہ دروازہ زمین پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بھائی آپ اس سے یہ کیا ضرور سر درد ہو گیا ہے. کہا ہاں جو مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں. کہا اگر ہم سے نیکی کرنا چاہتے ہو ہمیں آسمان کر دو, ہم زندان سے تنگ آ گئے ہیں. کہا اس طرح کروں, آج رات کو میں اس زندان کا دروازہ کھول دوں گا, تم چلے جاؤ, میرے ساتھ جو ہوتا ہے میں دیکھ لوں گا, لیکن میں زہرا کے سامنے روزے کی آپ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. رات کا وقت ہوا, اس تاریخی میں اس نے دروازے کو کھولا, بچے اب باہر نکلے, لیکن بچے ہیں کوفے کے راستوں سے واقف ہیں نہیں. پھر اس گلی سے اس گلی, اس گلی سے اس گلی, آگے کوئی نے جگہ نہ دی. ایک رات پہ جا کے دونوں شہزادے بیٹھ گئے. چاندنی رات ہے, رات کو ایک گھر سے ایک قمیض آئی, اس نے پانی بھرا. جیسے ہی پانی میں نگاہ کی دیکھا دو چاند نظر آ رہے ہیں, خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں, معصوم بچے نظر آ رہے ہیں. کہا بچوں تم کون ہو؟ دونوں نے رو کے کہا اگر تم ہمیں مارو نہیں تو ہم بتاتے ہیں. کہا تم اتنے پیارے بچے ہو تمہیں کون مارے گا؟ کہا مسلم کے نظیب ہیں. اس نے رو کے کہا میری جو آتا ہے وہ بہت ظالم ہے, لیکن جو اس کی بیوی ہے وہ مومنا ہے, وہ تم لوگوں کا بہت خیال رکھے گی. کہا اگر وہ ہمارا خیال رکھے گی ہمیں اس کے گھر میں سے رہو. رات کی تاریخی میں لے کے آئی, اور جب گھر میں لے کے آئی وہ بہت مومنا خوش ہوئی, بہت خوش ہوئی. کہنے لگے مسلم کے نام اگر میری تو جنت ہو جائے گی اگر میں تمہاری خدمت کر سکی. کہا تم ہماری یہ خدمت کرو, ہم تم کے لیے ہمیں کھانا دے دو اور ایک کمرے میں مسلمہ بچھا کے دے دو. مسلمہ بچھا کے دے دیا گیا. عبادت کا اہل بیت کو اور بچوں کو بہت شوق تھا, کھانا کھایا عبادت میں مشغول ہو گئے. اس مولانا کا جو شوہر ہے اس کا نام حارث ہے, حارث سلمون دین سے رات کو آیا اور بہت غصے میں تھا. اس مولانا نے کہا اتنا غصے میں کیوں ہو؟ کہا مسلم کے دونوں بچے کہا تم کیا کہتی ہو؟ ابھی انعام مجھے چاہیے اور مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. یہ کہا اور جا کے اپنے کمرے میں سو گیا. ابھی یہ سو رہا تھا کسی وجہ سے اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی. یہ بچے رو کیوں رہے تھے؟ عبادت کرتے کرتے تھوڑی دیر دونوں بھائیوں کی آنکھ لگ گئی. دونوں نے خواب میں دیکھا جب رسول اللہ آئے ہیں رو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں تمہاری مصیبت کے دن تمام ہوئے ہیں. دیکھا بابا مسلم آئے ہیں اور ہنس کے کہہ رہے ہیں مسلم آج تم میرے پاس آ جاؤ گے کل تم میرے مہمان ہو. جیسے بھی دیکھا بڑا بیٹا ہاتھ اٹھا اور کہنے لگا اتنا لے لو اتنا ہی میں آ جاؤں. چھوٹے بھائی نے بھی لوگ کھانا یہی کھا دیتا ہے. رونے کی آواز سن کے ان کے سر پہ پہنچا. کہا تم کون ہو؟ کہا آپ نہیں بتائیں گے. کہا تم بتاؤ گے مجھے ضرور کہ تم کون ہو؟ کہا بابا کرو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. کہا میں بابا کرتا ہوں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. کہا آپ مسلم کے یتیم ہیں اس قبر میں دوڑ کو سر کی بازو کی چوٹی سے بچا اور ابھی اس پہ یتیم سے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا صبح تمہارے سب لے کے جاؤں گا. اب بتیجوں نے کہا دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کے تسلی دیتے رہے. صبح ہوئی جیسے ہی صبح ہوئی اس نے ان دونوں بچوں کو لیا اپنے بیٹے کو لیا غلام کو لیا تلوار کو لیا اور فرات کے کنارے آ گیا. غلام کو کہا ان دونوں کو قتل کرو. جیسے کہا قتل کرو وہ تلوار لے کے آگے بڑھا. کہا ان دونوں بچوں نے تم اس بلال کے قبیلے سے ہو جو ہمارے چند کا واسطہ دار اس نے پہلے سنا رسول خدا کی اولاد ہے. اس نے تلوار کو ایک طرف پھینکا خود کو فرات نے گرا کے باہر نکلا. کسی نے اپنے بیٹے سے کہا تم انہیں قتل کرو. بیٹا آگے بیٹھنے لگا. ان دونوں نے کہا تم جوان وہ ہو تمہاری ماں مومنا ہے تم نے اس مومنا کا دودھ پیا ہے. اب آگے رسول ہے اس نے اپنے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا. اتنے میں مومنا روتی ہوئی سر کی اتنی اٹھا کے بڑی. اس نے اپنے بیوی کو بھی بہت مارا اور کہا کہ میں تم دونوں کو قتل کروں گا تم دونوں کے سب لے کے جاؤں گا. اب جب بچوں نے دیکھا کہ یہ چھوڑنے والا نہیں ہے کہا ہماری تین باتیں ہیں میں سے کوئی ایک بات پا لے یا یوں کر ہمیں ہمارے ماموں کے پاس پہنچا دے اولا کے پاس پہنچا دے وہ تجھے اس سے زیادہ انعام دے گا. کہا میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. کہا میرے اس طریقے سے کر ہمیں سیدھا ابن زیاد کے پاس لے جا. کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا. کہا میں تجھے یہ کرنا ہوگا ہمیں دو رکعت نماز کی اجازت دیتے ہمیں نماز اس کرانے کو بہت پیاری ہے میری اپنے بچوں سے گزارش ہے دیکھو مسلم کے بچے بہت چھوٹے ہیں ایک 4 سال کا ہے ایک 6 سال کا ہے لیکن نماز سے بہت بہت کہا تم اگر نماز پڑھنے دو کہا نماز تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی نماز پڑھ لو. دونوں شہزاد نے مقام سے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ چکے اس نے آپ تو میں سے کس کا سر پہ لے کر ٹوں جیسی رات نے کا کہا مسلم کا بڑا بیٹا آگے بڑھا. کہا میرے میرا سر تن سے جدا کرو. چھوٹے نے کہا مارے نام ہماری سے جدا تو ہو جاؤ میرے میرا سر جدا کرو. آخر اس نے بڑے بیٹے کا سر جدا
یا حسین
ہزاروں زہرا کی دعا دو
محمد وآل